الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة آل عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے جو گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اس میں شادی بیاہ کے موقع پر جو مراحل ہیں، یعنی رشتے کی تلاش اور اس میں ترجیح اول دینداری، اور اس کے بعد کا مرحلہ جو ہوتا ہے، جو منگنی کے موقع کی بہت ساری رسم و رواج ہیں، اس کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ ان سب کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر اس کے بعد جہیز کے حوالے سے جو آخری خطاب ہوا تھا، اس میں کافی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے جہیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. جو جہیز فاطمی کے نام سے مشہور ہے، اس کے بارے میں بھی وضاحت کی گئی تھی کہ وہ اصل میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیفیل کی حیثیت سے اس سامان کا بندوبست کیا تھا. البتہ وہ سامان خریدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیسوں سے ہی گیا تھا. تو اس جو ساری گفتگو کا حاصل ہے کہ اس میں بچی والے کے اوپر ہمارے دین نے ایک پائی کا بوجھ نہیں رکھا ہے. البتہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج بدقسمتی سے ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے، اور ان کے جو بھی رسوم و رواج ہیں وہ اتنی شدت سے ہم نے پکڑ رکھے ہیں کہ بچی پیدا بعد میں ہوتی ہے اور بچی کے والد کو اس کے جہیز اور اس کے شادی کے لوازمات کے بارے میں پہلے سے وہ فکر مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گزشتہ دنوں مجھے ایک انڈیا کی کسی ریاست کے ایک کلپ جو ہے وہ اس کا سننے کا موقع ملا، تو وہاں پر لوگوں نے تنگ آ کے خود یہ بات طے کی کہ جناب یہ جو ہے جہیز نام کی کوئی چیز ہم جو ہے نہ لیں گے نہ دیں گے، من حیصل یعنی ایک سٹیٹ کے اندر کے لوگوں نے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے لیے اس مشکل کو آسان کیا. تو جن سے ہم نے یہ رسمیں اخذ کی تھیں وہ تو اس سے توبہ کر رہے ہیں، مسلمان ہیں وہ، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے تو بہرحال اس پہلو میں وہ بہتر ہیں کہ انہوں نے یہ جرت رندانہ. ہمارے ہاں ایسا کوئی کمیونٹی لیول پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، انڈیویجول ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک کی شکل میں اس بات کو چلایا، اور الحمدللہ کافی سارے لوگوں نے اس کو اختیار بھی کیا. لیکن یہ کہ جی ایک پورا شہر یا پورا علاقہ جو ہے کہ جہاں پر اگر یہ کام کیا جائے تو پوری سوسائٹی اس کو بائیک آؤٹ کرے، اس قسم کے معاملات جو ہیں، تو آپ سوچنے کی بات ہے کہ وہ ہم سے مشکل حالات میں رہتے ہوئے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم اتنی اس مملکت خدا داد پاکستان میں جو کہ ہم نے لی ہی اللہ سے یہ وعدہ کر کے تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یعنی اس میں ہر پہلو سے چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہوگی یا اجتماعی زندگی ہوگی، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا ننجام قائم کریں گے. تو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آ چکی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر، اور یا اس سے پہلے جو سارے معاملات ہیں، اس میں کوئی جو خاص طور پہ جہیز کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ ایک پریشان کن اور مشکل اور اس درجے لازمی جو ہے وہ خرابی ہمارے یہاں بن چکی ہے کہ میں گزشتہ نشست میں بھی اشارہ کر سکوں کہ حتیٰ کہ کئی باقاعدہ علماء حضرات کہتے ہیں کہ بھائی جہیز ضرور دینا ورنہ بچی کو بعد میں مشکلات ہوں گی، اس لیے کہ وقتی طور پہ تو سسرال والے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہے، لیکن بعد میں تانے دیتے ہیں اور وہ سب کچھ ہے۔ تو ان چیزوں کو اصل میں بہت ہی زیادہ ہمیں چاہیے کہ اس کا تذکرہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے، حالانکہ اس مقام پر اس مسجد میں الحمدللہ جتنے بھی نکاح ہوتے ہیں ان سے پہلے بھی اسی قسم کی تذکیری گفتگو میں یہ باتیں آتی ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر ایک مختصر موقع ہوتا ہے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ سے زیادہ کہ متحمل نہ باراتی ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے بار بار ایسی گفتگو کی جا سکتی ہے، تو اس کی جو باقی تفاصیل ہے اس کو کھولنے کے لیے اس موقع کو جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے، ایک تو یہ شادی کے پہلے سے مرحلے تھے جو ہم نے کیا، آج شادی کے موقع پر جو ہے کیا کام ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہیں، اور کیا ہے جو ہم نے خود ایجاد کر رکھے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس حوالے سے یہ بات تو ہماری جو ہے واضح ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے، آپ کے علم میں ہے کہ جو یعنی ازواج مطہرات کی جو تعداد ہے وہ بھی، اور ان سارے نکاحوں کے موقع پر کسی بارات کا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر کسی بارات کا کوئی تصور نہیں۔ تو یہاں تو بارات کے بھی گھر سے پہلے نکلنے سے ان کے کئی رسومات، جس میں وہ باقاعدہ ایک جو ہے حالانکہ تحفے تحائف لینا دینا ادروائز دین میں ایک پسندیدہ بات ہے، لیکن خاص اس موقع پر باقاعدہ وہ جو ہے وہ رجسٹر کھول کے اس میں اندراج اس کا کہ جناب یہ فلاں نے اس موقع پر اتنے دیے تھے اور ہم نے اتنا، یہ قرض سمجھ کا جو لینا دینا ہے اس کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو بھی وہ یہ جو کوئی سہرا وغیرہ باندھنا اور سب کچھ، یہ بھی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں کی ہی نقالی میں ہمارے ہاں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد اور اس میں پیروی کس کی ہے؟ اس میں پیروی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو آپ کو انویٹیشن کارڈ ملتے ہیں ان میں ایک ایونٹ لکھا ہوتا ہے، سہرا بندی اور اس کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ایک تو پرانا قرض وصول کرنا ہے جو ہم نے دیا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع پر سارے جمع ہوں گے، سب جو ہے وہ اپنا لالا کر اپنا نظرانہ پیش کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تقلید اور اس کے ساتھ جو بھی خرابیاں ہیں ان سب سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں جو اسراف اور دکھاوا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے اور فخر کرنے والے آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس میں، اور بلکہ اس سے بھی پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے سے یہ ساری تقاریب شروع ہو جاتی ہیں، جس میں لائٹنگ بھی اور بھی جو بھی جتنا جتنی جس سے یعنی شیطان کو خوش کرنے والے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اسراف اور تبذیر کے نام پر اس سے پہلے سے شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہ سارے معاملات کیسے طے ہوتے تھے، تو بہت ایک جو بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یکے از عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابہ جنہیں جنت کی خوشخبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے ایک ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ دربار رسالت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ ان کے جو ہے لباس پر خوشبو کے کچھ اثرات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے عبد الرحمن یہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو، اور دیکھ روایت میں الفاظ ہیں کہ بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ ضرور کرنا خواہ ایک بکری کا ہو۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر مدینہ طیبہ اس وقت کتنا بڑا شہر ہے، اور اس میں کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر باراتی یا نکاح خواہ میسر ہو سکتا تھا؟ لیکن
نکاح اتنا سمپل ایونٹ ہے کہ جس کو ہم نے اتنا مشکل بنایا کہ اس سے پہلے جناب آج کل تو کارڈ جو باقاعدہ چھاپے جاتے ہیں انویٹیشن کے وہ شاید کئی کئی سینکڑوں روپے کا ایک کارڈ ہوتا ہے. اب یہ سوچئے کہ یہ سب کچھ کس اور اس کی کل ورتھ اور ویلیو کیا ہے. آپ وہی انٹیمیشن واٹس ایپ میسج سے دے دیجئے, ایس ایم ایس سے دے دیجئے, ٹیلی فون کر کے دے دیجئے, زیادہ آپ کو کسی کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات میں اس کو دے دیجئے. لیکن اور اگر یاد دہانی کے لیے ناگزیر ہے تو یہ ساری ٹیکنالوجی ہے, اس کو ہم کیوں اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے. وہاں آپ دیکھیے کس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا, اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے شکوا یا شکایت کی کہ یار تم ہمارے اچھے دوست ہو کہ ہمیں جو ہے وہ بلایا تک نہیں اس موقع پر. اس لیے کہ یہ سارے لوازمات ہم نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا کوئی دوست, کوئی دوسرے شہر میں رہنے والا عزیز, وہ اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جائے اور وہ نہ بھی اطلاع کرے تو ہمیں اس پر کوئی ناراض. آج تو باقاعدہ فیملی کے میں چلنے والی ناراضگیاں جو نسلوں تک چلیں کہ جناب انہوں نے ہماری ہمیں اپنی فلاں جو ہے وہ ایونٹ یا فلاں شادی کے موقع پر بلایا نہیں تھا تو اب تو ہم کبھی بھی ان کو منہ نہیں لگائیں گے. تو یہ والا معاملہ جو ہے کم از کم یہاں تو بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, ایک ہی چھوٹا سا شہر اور اس کے اندر جو ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ شکایت, بلکہ اس موقع پر جو یعنی اس کے علاوہ آپ اس روایت میں تو یہ الفاظ ہیں, دوسری روایت میں یہ آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے عوض, یعنی مہر جو تعین ہوا ہے وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ہے. اور اس موقع کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ برکت کی دعا دی اور یہ فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا خواہ ایک بکری کا کیوں نہ ہو. تو پتہ چلا کہ شادی کے موقع پر جو کرنے کے کام ہیں وہ تو سارے کے سارے اس سے بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہمیں واضح ہو رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی یعنی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی اگر فلاں صاحب جو ہے وہ نکاح کی تقریب کو انعقاد کے لیے یا نکاح کو پڑھیں گے, ویسے کسی بزرگ کو کسی بڑے کو احترام کے حیثیت سے برکت کی حیثیت سے اگر کہا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اتنا اوور لوڈ نہ ان کو کر دیا جائے, اتنا انسسٹ نہ کیا جائے. بلکہ اس موقع پر اگر دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس طریقے کے مطابق اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ جناب نکاح پڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو یہ اصلا کس کو کرنا چاہیے؟ بچی کے والد کو کرنا چاہیے یا اس کے کسی بزرگ کو کرنا چاہیے؟ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہیں ہے, مطلب اس میں یہ ہے کہ ہم باقی کاموں کو سیکھنے میں ہمارے اندر ایک بڑی شوق ہے, لگن ہے, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو سیکھنے کے حوالے سے یہی معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ خوشی کا موقع ہے, غمی کا موقع ہے, نماز جنازہ کے موقع پر جنازہ کس کو پڑھانا چاہیے؟ جو بھی جو میت کا قریب ترین اس کا ولی ہے, جو بیٹا ہے, جو کوئی دوسرا ہے, اس کو پڑھانا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہر وقت جو ہے اس میں ہم نے کچھ چیزوں کو خام خواہ جو ہے وہ ایک اتنا اس کے اندر مشکل بنا لیا ہے, تو اس کو مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کو سیکھنے اور اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال نکاح کے جو موقع پر جو کرنے کے کام ہیں, نکاح میں چھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جنہیں ہم نکاح کے ارکان بھی کہہ سکتے ہیں. ان میں سے ایک ہے ولی کی موجودگی, آگے اس کی وضاحت کر دوں گا. دوسرا ہے خطبہ نکاح, تیسرا ہے گواہوں کی موجودگی, چوتھا ہے ایجاب و قبول, اور پانچواں ہے مہر, اور چھٹا ہے نکاح کا اعلان. اب اس کے بارے میں ہم مختصر جو ہے ان چھ چیزوں کے بارے میں, سب سے پہلے جو اعلان نکاح ہے, تو نکاح کی جگہ اور وقت کے تعین کے اعتبار سے نکاح کے لیے شریعت نے کوئی وقت اور جگہ متعین نہیں کی. ماہ محرم میں نکاح کو بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں, حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو اس میں ماہ محرم میں نکاح کی ممانعت ہو, بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ محرم کے مہینے میں ہوا. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جینا ہے. کسی بھی مہینے میں دن یا رات کے کسی بھی وقت نکاح کیا جا سکتا ہے. البتہ مسجد میں نکاح کی جو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے وہ ارشاد مبارک جامع ترمذی میں آتا ہے کہ اعلنوا هذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کیا کرو، وجعلوه فی المساجد، اور اسے مسجدوں میں منعقد کیا کرو. تو یہاں پر جو ہے یہ مسجد میں نکاح کی ترغیب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے جو ہے وہ فوائد جو ہیں ان کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص سمجھتا ہے کہ مسجد ایک بابرکت جگہ ہے، لہذا ایسی محافل کے انعقاد کے لیے جب یہ ایک نیا جوڑا ایک اپنی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہے دونوں فریقین، چاہے لڑکے کے والدین ہو یا لڑکی کے والدین ہو، دونوں کے دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو ہے آئندہ کے لیے یہ جو نیا جوڑا ہے اس کی زندگی خوشگوار بنائے، اور ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو اس کے لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اور اس موقع پر مسجد میں نکاح کے انعقاد سے ہونے والی بہت ساری خرافات، گانا بجانا، سگریٹ نوشی، ویڈیو، اگرچہ آج کل لوگ باز نہیں آتے ہیں کیونکہ اب پہلے تو ویڈیو کے لیے بڑا سارا کیمرہ لانا پڑتا تھا، اب وہ سارے کام کسے ہو جاتے ہیں؟ موبائل سے ہی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اس کی اسپرٹ جو ہے اس میں جو ہے عام طور پہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اور کوئی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو توجہ بھی دلا دیتے ہیں کہ بھائی مسجد میں یہ سارے کام جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو مخلوط وہاں مکسڈ گیدرنگ اور اس کی جو خرافات ہیں اس سے بھی جو ہے مسجد میں بہرحال سیگریگیشن ہوتی ہے. اور بلکہ مسجدوں میں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تو اس قرآن اکیڈمی کی مسجد میں یہ انتظام ہے کہ مردوں کے ساتھ خواتین بھی جو ہے باپردہ طور پر ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے جہاں وہ شریک ہو سکتی ہیں. اور اس اعتبار سے تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے کہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ دلہا بھی جو ہے اور اس کے جو بھی قریبی عزیز و اقارب ہیں وہ بھی آ جائیں، دلہن کے بھی جو بھی ہیں اور دلہن بھی اور خود بھی جو ہے خواتین بھی آ جائیں، وہ اپنی یہاں سے جو ہے ایجاب و قبول نکاح مکمل ہونے کے بعد دلہن یہیں سے رخصت ہو گئی تو وہ جو سارے مسائل جو اس سے متعلق باقی ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے. تو مسجد میں نکاح یعنی اس اعتبار سے مسجد کا ہونا نکاح کے لیے شرط لازم نہیں ہے، نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر اور احسن جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے وہ مسجد ہی ہے. اور اس میں جو ہے وہ یعنی حدیث میں اس کی ہمارے لیے بڑی واضح جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک موٹیویشن موجود ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مستحب قرار دیا ہے، دنیا کے معاملے میں تو ہم ہر چیز میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب پر عمل کیا جائے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مسجد نبوی میں ہوا، عملی طور پر دلیل ہے. اور مسجد میں نکاح کرنے سے پیسے اور وقت کی بھی بچت ہے، جو ٹائم آپ متعین کرتے ہیں اس وقت کے اوپر یہ جو ہے یعنی اکثر و بیشتر وہ نماز کے ساتھ متصل ہوتا ہے، تو کوئی کسی کو ایکسٹرا ویٹنگ اور اس کے اندر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پریشانی نہیں کرتی. اس کے ساتھ جو شامیانے لگانے، قالین، کراکری اور وہ سارا جو فرنیچر، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا لائٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا، پنکھے اور اے سی اور دنیا جہان کے لوازمات جو ہیں ان سب سے جان چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں مسجد میں میسر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں عیسائیوں کو کہ جی وہ اپنے دین سے منحرف ہو گئے، پھر گئے، بس انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کا نکاح کہاں ہوتا ہے؟ چرچ میں ہوتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کہ اللہ کے دین کے ساتھ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ مسجد میں نکاح منعقد کرتے ہوئے شرم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اور یہ المیہ ہے، یعنی سوچئے کہ کب سے ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور یہ جہاں اس میں پیش رفت ہے لیکن بہت سلو ہے. میرے اپنے مشاہدے میں ہے کہ ایک یعنی فیملی جس میں لڑکے والوں کی انسسٹنس تھی کہ نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہونا چاہیے، لڑکی والے جو ہیں وہ کوئی بیچ میں ابھی کچھ گو مگو کی کیفیت میں تھے، یا انہوں نے کھل کر جو ہے، عام طور پہ لڑکی والے اپنی کوئی باتیں زیادہ اس موقع پر کم کرتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ لڑکی والوں کی اس بات پر ناراضگی ہے کہ جی ہمارے ہاں تو نکاح تب ہوتا ہے جب کہ گھر پہ وہ جو لڑکی سب کے سامنے دستخط کرے, سارے عزیز و اقارب اور سب جو ہے رشتہ دار, اور وہ چونکہ آخری دن ہی آنے تھے اور عین اس وقت آپ نے مسجد میں بلا لیا تو ہمارا تو وہ فنکشن رہ گیا. یہ باقاعدہ ناراضگی کا موضوع بنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کس درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے گھر, اس کے ساتھ کیا ہمارا تعلق ہے اور اس کے برعکس. اچھا دوسرا اس کے ساتھ جو ہے, کچھ لوگ اگر اس کو اس بات پر متفق ہو بھی جاتے ہیں تو کیا کیا کہ نکاح تو مسجد میں کر لیا لیکن باقی سارے لوازمات شادی حال میں جا کے پورے کر دیے. تو بھائی یہ بھی اس سے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے مکسڈ گیدرنگ میں نکاح کرتے, لیکن بہرحال اس میں جو مقصد تھا وہ تو آپ نے اس کو کافی حد تک جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر دیا, اس کو ڈیفیٹ کر دیا. مقصد تو یہ تھا کہ ہم ایسے ٹرینڈ سیٹ کریں کہ جس میں ہر ایک کے لیے نکاح جو ہے وہ ایک آسان عمل بن جائے. تو یہ آسانی تو نہ رہی اس میں, تو بلکہ پریکٹیکلی دیکھے تو مہمانوں کو تو دوہرا تردد کرنا پڑا, ایک دفعہ مسجد میں آنے کا اور دوسری دفعہ شادی حال میں جانے کا. ایسے کہ شادی حال میں جا کر بارات, اس کا کھانا اور اس کے ساتھ جو جتنے میں لوازمات تھے وہ سارے کے سارے وہاں پورے کر لیے. تو اس قسم کا معاملہ بھی نہ ہو کہ جناب راضی رہے باغماں اور خوش رہے صیاد بھی. ایک طرف ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں نکاح کر لیا اور دوسری طرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے سارے کام جو ہے وہاں جا کر کر لیے. کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حال, نیتیں اور ارادے بھی جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو نہیں, اپنے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو بہرحال اس میں یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مسجد میں ہوا تو پھر کس کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محترم ہے کہ اسے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کوئی تردد ہو, کوئی شک و شبہ ہو. اور یہ وہ آسان ترین کام ہے جو اگر تھوڑی سی بھی پازیٹو موٹیویشن, اب البتہ اس میں جو ہے یعنی دونوں فریقین کو اس بات کے اوپر جو ہے آپس میں پہلے اتفاق کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ بعد میں یہ لڑائی جھگڑے کا موضوع بنے کہ جناب آپ نے تو ہمیں اس موقع پر بھی اپنی مرضی کی تھی اور ہمیں جو ہے زبردستی آپ مسجد میں لے گئے تھے. تو یہ والا چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں اس حوالے سے جو بھی رویے اختیار کرنے والے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر اس درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کے تابع انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے. جن کی سوچ یہ رہتی ہے کہ بعد میں سے ان کو یہ فکر ہو کہ جناب ہمارا وہ ایونٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا, باقی جو ہے جو بھی کام ہو گیا سو ہو گیا. تو یہ معاملہ تو نکاح کے انعقاد کا تھا. اب اس کے ساتھ ولی کی موجودگی, سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 221 میں آتا ہے کہ ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنوا, تم مشرکوں کے ساتھ نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نکاح جو ہے یہ بچی کے والد کے ولی کی جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس میں اس کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے مشرکوں سے یا اسی کیٹیگری میں آپ جو ہے جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور جو بالکل ہیں اس میں ولایت, ولی جو ہے سب سے پہلے جو ہے باپ ہوتا ہے, اور باپ کی عدم موجودگی میں بھائی اور بھائی کی عدم موجودگی میں دادا, تایا, چچا, نانا, ماموں وغیرہ ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر گاؤں یا شہر کا حاکم جو ہے وہ ولی بن کر عورت کا نکاح کر سکتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انا ولی من لا ولی لہ, جس کا کوئی ولی نہیں اس کا میں ولی ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے. اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی دوسری روایت, والسلطان ولی من لا ولی لہ, اور حکمران جو ہے جو وہ ولی ہے اس کا جس کا کوئی ولی نہیں. آج سوچئے تو صحیح, حکمرانوں کو یہ باتیں یاد ہیں؟ کتنی بچیاں ہیں جو انتظار میں ہیں جن کے لیے کوئی بندوبست کرنے والا نہیں ہے, کوئی سارا معاملہ کرنے والا نہیں ہے. انہیں اس بات کی فکر ہے کہ جناب یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے, انہیں صرف اپنے ہی جو ہے وہ شب و روز جو ہے ان کی دلچسپیوں سے فرصت نہیں ہے. اس میں یہ بات بھی واضح رہے کہ اسلام کسی کے لیے جبر کا قائل نہیں. اگر کسی عورت کا ولی واقعی ظالم ہو یا جبرن اس کی شادی کرنا چاہے یا عورت کے مفاد کی بجائے وہ ذاتی مفاد کو ترجیح دے تو شرعی طور پر ایسے ولی کی ولایت از خود ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا قریب ترین رشتہ دار اس کا ولی قرار پاتا ہے. اور ولی کی کو بھی عورت کی مرضی کے خلاف نکاح میں زبردستی کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ابو داؤد میں کہ کنواری عورت اپنے نکاح کے وقت پوچھی جائے گی, یعنی اس سے معلوم کیا جائے, اس کے اگر جواب میں خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے, اور اگر انکار کر دے تو اس پر زبردستی نہ کی جائے. تو یہ بھی جو ہے معاملہ کلیئر رہنا چاہیے. اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر مہر, جو تیسری جو لازمی چیز ہے اس میں وہ ہے مہر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں کہ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو. یعنی یہ کوئی ایسی آپشنل چیز نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاؤڈ اینڈ کلیئر آرڈر ہے, تو اس کو تو انسان کو پورے جو ہے رضا اور رغبت کے ساتھ پورا کرنا چاہیے. اور مہر کی جو ہے کے حوالے سے سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 24 فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةً, تو جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ ان خواتین سے, تو اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. یعنی وہاں پر بھی جو ہے وہ گیا تھا خوش دل, یہاں اس کو فرض قرار دیا ہے خود اللہ سبحانہ وتعالی نے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. کوئی جو ہے وہ اپنا اس اعتبار سے کئی دفعہ تو یہ بھی پوچھا گیا کہ جناب مہر اجی جو مرضی لکھ دیجئے, کون سا کسی نے لینا دینا. تو یہ جو تصور ہے یہ بہت ہی غلط ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ام المومنین سید ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ وہ عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھی, وہ حبشہ میں فوت ہو گئے, تو نجاشی شاہ حبشہ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم مہر جو ہے وہ مقرر کیا, اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں روانہ کیا. تو یہ جو ہے یعنی دو اس قسطے ہیں, ایک تو یہ آپ کو کہ جس میں یہ سب سے زیادہ مہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے, اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک مہر جو ہے اسلام قبول کرنا بھی مہر کا قائم مقام جو ہے وہ قرار پایا. سیدنا انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس شرط پر نکاح کیا کہ اسلام قبول کرنا ہی مہر ہوگا. اس سے پہلے طویل گفتگو جس میں یعنی باقاعدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں دعوت دی, یعنی وہ چاہتے تھے ان سے نکاح, انہوں نے کہا کہ تم اسلام نہیں لائے ہو, کافر ہو, اس لیے تم نکاح نہیں کر سکتے. تو اس نے انہوں نے جو کہا اچھا میں اگر اسلام قبول کر لوں, تو انہوں نے کہا پھر تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر قرار پائے گا. تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ سیدنا ابو طلحہ سے پہلے ایمان لے آئیں, سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام نکاح بھیجا تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسلام لا چکی ہوں, اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی. چنانچہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے, اور اسلام ہی ان دونوں کے درمیان حق مہر تھا. تو یہ معاملہ جو ہے, لیکن بہرحال مہر جو ہے وہ لازم ہے, ضروری ہے, اور اس کا تعین, اور اس اعتبار سے جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جناب 32.5 روپے مہر, تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس وقت کے کس جو ہے کہاں سے چلا اور وہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے. اس میں اکثر و بیشتر ہونا یہ چاہیے کہ صحیح رویہ یہ ہے کہ ایک تو جو لڑکے کی مالی حیثیت ہے, اور دوسرا جو عرف ہے, عرف یہ ہوتا ہے کہ اس فیملی میں ان جیسی بچیوں کا نکاح عام طور پر مہر کتنا تعین ہو رہا ہے, یہ جو ہے, اور یہ باہمی رضامندی سے دونوں فریقین کے پہلے سے طے ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ عین نکاح کے وقت یہ بحث شروع ہو گئی کہ جی اتنا نہیں اتنا, یا بڑھا چڑھا کر اتنا. اچھا اکثر بیشتر بچی والوں کی طرف سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتنا زیادہ رکھا جائے کہ جناب یہ طلاق کے لیے جو ہے رکاوٹ بن جائے, اور لڑکے والوں کی طرف سے یہ کہ جناب اتنا کم سے کم رکھا جائے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ کم دیتے. ایسا بھی نہیں رویہ ہونا چاہیے, بلکہ ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے اس کو طے کرنا چاہیے. اچھا مہر کی بھی پھر دو اقسام ہیں. عام طور پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پوچھا جاتا ہے مہر معجل جو آئین سے ہے, اور یہ معجل کہتے ہیں جو فوری, اگر مہر عقد نکاح کے وقت ہی عطا کر دیا جائے, یہ اجلت سے بنا ہے, فوری امیڈیٹ, تو اس میں جو ہے اس کو مہر معجل کہا جاتا ہے. اور دوسرا ہے معجل جو حمزہ سے ہے, واو اور حمزہ اس کے ساتھ, کہ اگر مہر کا کل یا کچھ حصہ تاخیر کے ساتھ ادا کیا جائے گا تو وہ معجل یعنی ایک ڈیفرڈ پیمنٹ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو مہر کتنا ہونا چاہیے اس کی شریعت میں کوئی حد متعین نہیں ہے, لیکن مہر میں تخفیف یعنی کمی جو ہے مستحب اور پسندیدہ ہے. اس لیے کہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جو مہر کے اعتبار سے آسان ترین ہو. ہمارے ہاں عام طور پر مرد حضرات عورتوں کا حق مہر ادا نہیں کرتے, نکاح کے موقع پر زیادہ مہر لکھوا لیا جاتا ہے جو کہ بعد میں خاوند کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب بیوی دباؤ کی وجہ سے خاوند سے اس کا مطالبہ نہیں کر پاتی, اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے اس کا مطالبہ کرے تو اس کو اخلاقاً برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی کہ قرآن کہتا ہے کہ خوش دلی سے ادا کرو. ہاں, طے کرتے وقت آپ جو ہے اپنی ہمت حیثیت اوقات جو ہے وہ دوسرے سے نہ چھپائیں, بتائیں اس کو کہ میری جو ہے وہ اتنی ہی پسلی ہے, اتنی ہستی ہے, تو اس میں نہ کریں. مہر خاوند کے ذمے قرض ہے اور واجب الادا ہے. اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر خدا ناخواستہ خاوند کا انتقال ہو جائے مہر کی ادائیگی سے پہلے تو اس کی وراثت کی تقسیم بعد میں ہوگی, پہلے کیا ادا کیا جائے گا مہر. تو یہ اس کے ذمے قرض ہے, تو اس کو قرض کو جو ہے انسان کو زیادہ لمبا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو معجل امیڈیٹ. اور اس میں بھی دیکھیے ہمارے ہاں اس کے لیے ایک آسان شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عام طور پہ جو زیورات وہ بھی تو تحفے کے طور پر دیے جاتے ہیں, جتنی انسان کی ہمت ہوتی ہے کوئی 2 تولے کو 4 تولے کو 5 تولے سونے کے زیورات بچی کو لڑکے والے جو ہے, تو وہ زیورات ہی جو ڈکلیئر کر دیے جائیں کہ یہی مہر ہے. اس لیے کہ جو تحفہ ایک دفعہ دے دیا وہ واپس تو لینا نہیں ہے, تو پھر اس میں جو ہے خام خواہ ایک اور زیر اضافی تردد کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے نہ ہی اسے. اور وہ جو ہے وہ بچی والوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ یہ سارے مسائل بھی, یہ ون آف دی آپشنز ہے. کوئی ایڈیشنلی بھی کرنا چاہے تو کہیں ممانعت نہیں ہے, لیکن آسانی کے پوائنٹ ابھی اسے یہ عرض کیا جا رہا ہے. اچھا, البتہ اگر بیوی بغیر کسی دباؤ کے حق مہر میں سے اپنے خاوند کو کچھ معاف کر دے تو اس کی گنجائش ہے, لیکن وہ معاف کرنا تب ہوگا جبکہ آپ نے پورا اس کو دے دیا. اب وہ اپنی مرضی سے کہے کہ جناب ٹھیک ہے, یہ اگر آپ 2 لاکھ تھا تو میں اس میں سے 50,000 آپ کو چھوڑتی ہوں, آپ کے اس وقت اخراجات ہوئے ہیں, یہ آپ اپنا رکھ لیجئے, باقی چیزیں پوری کر لیجئے. آپ نے دیا ہی نہیں اور سر پہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ جناب مہر معاف کرو ورنہ, تو ورنہ کا مطلب آپ کون اپنا مستقبل برباد کرنا چاہے گی, مجبوری کی حالت میں تو بیچاری معاف کرنے کو تیار ہی ہوگی. تو اس لیے جو ہے اس کے بارے میں بھی صحیح رویہ. اور نکاح کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ نکاح کی مجلس میں 2 گواہ موجود ہوں, بغیر گواہوں کے نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ترمذی شریف میں کہ آپ سب نے فرمایا کہ جو عورتیں گواہوں کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں وہ زنا کرنے والی ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ کام کوئی چھپ کے کرنے والا نہیں ہے, کہ چھپ کے تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے بدکاری کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے تو ابھی ہم نے حدیث سنی کہ اس کا اعلان کرو, عالنوا حاضر نکاح وجعلوا فی المساجد. تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مسجد میں نمازی بھی اور دوسرے لوگ بھی جمع ہیں, ان کے سامنے باقاعدہ اعلان بھی ہو رہا ہے اور گواہوں کی موجودگی میں ایجاؤ قبول بھی ہو رہا ہے. خطبہ نکاح اس موقع پر جو ہے اس میں جو ہے, میں ان آیات کو اس وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں دہراؤں گا, اس لیے کہ آپ نے بار بار یہاں ان کو سنا بھی ہے, اس کا ترجمہ بھی سنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے 3 مقامات سے اس موقع پر آیات تلاوت فرماتے تھے, اور اس میں سورہ نساء اور سورہ آل عمران اور سورہ احزاب کی آیات ہوتی تھی, اور 3 مقامات سے جو آیات کا انتخاب ہے اس میں ہر آیت جو ہے تقوی کے حکم سے شروع ہو رہی ہے, اور تقوی ہی اس کا بنیادی پیغام ہے. اس لیے کہ کوئی قانون اور کوئی ضابطہ جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے کوئی پولیس کوئی تھانہ کچہری گھر کے حالات ٹھیک نہیں رکھ سکتا, صرف اللہ کو ناراض کرنے سے بچنے کا جذبہ جو ہے یہ ہے جو گھر کے معاملات کو درست رکھنے والا ہے. اور یہ چاہے کوئی جو ہے نیا شادی شدہ ہے یا پرانا شادی شدہ ہے, سب کے لیے اس کے اندر ایکولی میسج موجود ہے. ایجاب و قبول جو اس کی اگلی شرط ہے, تو ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کہنا یا وہ الفاظ کہنا جس سے نکاح بن جاتا ہے. اس میں ولی جو ہے وہ واضح الفاظ میں لڑکے سے پوچھتا ہے. ہمارے ہاں ولی اپنا یہ حق کس کو, نکاح خاں کو دیتا ہے. اصل میں ولی نے, اس لیے میں نے شروع کیا تھا کہ اصل میں تو کام نکاح پڑھانے کا کس کا ہے؟ ولی کا ہے. تو ولی جو ہے واضح الفاظ میں لڑکے سے پوچھتا ہے کہ اتنے حق مہر کے عوض تمہیں یہ لڑکی قبول ہے؟ اور ہمارے ہاں یہ کام نکاح خاں آن بہاف آف ولی کرتا ہے کہ ولی نے مجھے اختیار دیا ہے, میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں اتنے مہر کے عوض یہ لڑکی جو ہے وہ اپنے نکاح میں قبول ہے. مرد جب اس کا اقرار کرتا ہے تو یہ ایجاب اور قبول ہو جاتا ہے, اور اسی سے جو ہے وہ رشتہ جو ہے وجود میں آ جاتا ہے. ایجاب قبول سے متعلق جو ہے کچھ ہمارے ہاں جو ہے وہ رسومات. ایجاب و قبول کے لیے لڑکی کا ہونا ضروری نہیں ہے, نہ ایجاب و قبول کے موقع پر لڑکی کی موجودگی ضروری ہے. ولی جو کہ عام طور پہ اس میں ہم سمجھ چکے ہیں کہ والد ہے تو اسے خود ولی بننا چاہیے, کسی اور کو یعنی نامحرم کو ولی بنانے والا معاملہ تو بہت ہی زیادہ شریعت کے ایک اور حکم کی خلاف ورزی ہے. کچھ لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کو اعزاز دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے اگر وہ باہمی رضامندی سے ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی, لیکن جو شریعت کی ترتیب ہے اس میں والد کو ہونا چاہیے, اور لڑکی سے وہ اس کے نکاح کے بارے میں پہلے سے ہی اجازت لے لیتا ہے. لہذا ایجاب و قبول کے موقع پر لڑکی کی طرف سے ایجاب اس کا ولی کرتا ہے, اور جبکہ قبولیت کے لیے لڑکے کا ہونا ضروری ہے. تو باپ کی عدم موجودگی میں ولی کو چاہیے کہ وہ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح سے پہلے لڑکی سے اجازت حاصل کر لے. کچھ جو ہے وہ ہمارے ہاں بلکہ آج دیہاتوں میں نہیں, میں نے شہروں میں بھی دیکھا ہے کہ جی وہ مولوی صاحب جو ہیں لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھنے کے لیے اس کے پاس چلے جاتے ہیں, اور اس بہانے دلہن کا بھی اور باقی ساتھ نہیں نامحرم خواتین کا بھی دیدار وہاں پہ اسی طرح کر کے چلے آ رہے ہیں. سوچئے ذرا, کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو پورا شریعت کا, اور کام اس کے لیے خلاف ورزی شریعت کے احکام کی جا رہی ہے, یہ خلاف شریعت فیل ہے. مولوی صاحب کی لڑکی سے اجازت لینا یا مولوی صاحب کی موجودگی میں لڑکی کا اجازت دینا یا سائن کرنا جو ہے یہ شریعت کا کوئی تقاضا نہیں ہے, بلکہ لڑکی کا ولی اس کا قائم مقام ہوتا ہے, لہذا اس کی اجازت جو ہے وہ لڑکی کی اجازت شمار کی جاتی ہے. اور دوسری خباثت یہ ہے کہ جناب جب مسجد میں نکاح نہیں ہو رہا, مسجد میں نکاح میں یہ بھی فائدہ ہے کہ جی شریعت کے ان احکام کی خلاف ورزی سے انسان بچ سکتا ہے. مسجد میں نکاح نہیں ہو رہا تو لڑکی لڑکا دونوں کو لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا, اور وہیں پر ہی جو سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں لڑکی کی بے پردگی بھی اور سارا کچھ جو ہے یہ معاملات بھی شریعت کے حکم کے خلاف ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ جو ہے نکاح کے موقع پر جیسے دیہاتوں وغیرہ میں لڑکے کو چھیکل میں بھی پڑھوائے جاتے ہیں, تو یہ بھی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر خدا نہ خواستہ کسی لڑکے کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اس کو کلمہ تک صحیح نہیں آتا ہے تو پھر اس کو کلمہ پڑھوا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ یہ کوئی تقاضا نہیں ہے. نکاح کے موقع پر چوہاروں کی تقسیم جو ہے یہ جو ہے یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے, اس وقت چوہارے نہیں کھجوریں جو ہیں تقسیم ہوئی تھیں, اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ کی طرف سے, اور آج بھی جا آج تک اس کا یہ چلا آ رہا ہے کہ جہاں سارا کھانا لمبا چوڑا جو ہے وہ کون, وہ تو بچی کے باپ کی ذمہ داری بن گئی, لیکن چوہارے آج بھی کون اٹھا کے لاتا ہے؟ لڑکے والا. تو اس کا مطلب ہے پتہ چلا کہ نہیں اصلا جو ہے جو چیز ہے وہ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس موقع پر جو ہے وہ مسجد میں تو یہ موقع نہیں ہوتا, لیکن دوسرے کو آپ دیکھتے ہیں کہ بھانڈ میراثی وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے فوہش لطیفوں اور گانوں کے ذریعے سے لوگوں کو محظوظ کر کے پیسے بٹورتے ہیں, یہ بھی ایک حرام کام ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور جو ہے وہ نکاح کے دن جو ہے وہ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ دولہا جو ہے وہ باقاعدہ کسی مقامی دربار پر حاضری دیتا ہے, یا ویسے جو ہے اللہ معاف کرے فجر کی نماز نہیں پڑھی ظہر کی نہیں پڑھی لیکن نکاح سے پہلے مسجد میں جا کر دو نوافل, اگر تو وہ ازدواج کا ذریعہ بن جائے کہ آئندہ کے لیے نماز کی عادت یا ترغیب ہو جائے تو چلے ٹھیک ہے, لیکن یہ تو صرف ایک رسم ہے. میں نے دیکھ یہ آپ نے ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ وہ صرف اس خاص پر, تو یہ بھی جو ہے یہ کوئی شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. ہاں آپ نے اگر ایسا ہے کہ جناب آپ وہ جو ہے وہ اپنے گھر میں صلات حاجت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں آئندہ کے لیے زندگی اچھی بنائے, اپنی نماز پڑھے نفل اور اپنا دعا مانگے, لوگوں کے سامنے مسجد میں جا کر کرنے کی ضرورت نہیں, اپنا کریں تو اس سے کوئی ممانعت نہیں ہوگی, بلکہ یہ اچھی اور پسندیدہ بات ہوگی. نکاح کے بعد مبارک بات دعا کی صورت میں دی جانی چاہیے. سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے والے آدمی کو ان الفاظ سے دعا دیتے تھے. یہ جو ہے یہ بھی ہمیں اکثر و بیشتر جو ہے وہ یاد نہیں ہوتی ہے. بڑے آسان الفاظ ہیں، بارک اللہ لکا، اللہ تمہارے لیے برکت دے، وبارک علیکما، اور اللہ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے، وجمع بینکما فی خیر، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان بھلائی اور اتفاق جو ہے اس پر تمہیں جمع فرما دے. تو یہ ہے جو مسنون دعا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے مبارک کلمات ہیں ان کو ہم اپنے حرز جام بنائیں، ان کو سیکھنے کی طرف جو ہے ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کوشش کریں، میں دوبارہ دعا کے الفاظ دہراتا ہوں، بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. تو یہ جو ہے دعا دینے کا طریقہ ہے. اور پھر پہلی ملاقات پر شوہر جو ہے وہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو دولہا دلہن جو ہے پہلی ملاقات ان کی ہو رہی ہو تو اس وقت دولہا یہ کہے کہ اللہم اینی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ. یعنی اس میں اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جس طبیعت پر اس عورت کو پیدا کیا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس عورت کے شر سے اور جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کے شر سے. انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. تو اس میں جو خیر اور بھلائی ہے اس کا سوال ہے، اور جو کوئی شر کا یا برائی کا پہلو ہے اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی. اور اسی طریقے سے جو نے یہ تو ہے کہ جب اس سے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے وقت کی دعا بھی تعلیم فرمائی ہے. آپ ذرا اس کے الفاظ سنیے اور اس میں کن چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے. بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جسے آپ کو ہم عنایت، آپ ہمیں عنایت فرمائیں گے. یعنی جو بھی آپ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اولاد وغیرہ، اس کو بھی شیطان سے، شیطان کو اس سے دور رکھ اور ہمیں شیطان سے دور رکھ. یعنی شیطان سے پناہ اس موقع پر بھی جو ہے اس سے پہلے جو ہے مانگنے کی ترغیب آئی جائے. اور اس سلسلے کی پھر جو آخری چیز ہے وہ یعنی جو ہے کہ دعوت ولیمہ، شادی کر کے ایک بہترین رفیقہ حیات کا میسر آ جانا بے شک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کو دلی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے. ولیمہ اس خوشی کے اظہار کا عملی شکل، اس کا اظہار طریقہ ہے. اس میں جو مسنون دعوت ولیمہ ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے تو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت تعام شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے، شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ہے ولیمہ، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. لڑکا ولیمہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کا گھر آباد ہوا، اصل خوشی اس کے ہاں ہے. لڑکی والوں کے ہاں حقیقی معنوں میں خوشی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ اتر گیا. خوشی کیسے ہو سکتی ہے، گھر سے بچی رخصت ہو رہی ہے، کوئی جانور بھی آپ کے ہاں کچھ عرصہ رہ جائے تو اس سے انس ہو جاتا ہے، اور کہاں یہ کہ جس کو آپ نے 18-20 سال تک پال پوس کر جوان کیا، جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو والدین جو ہیں وہ اس وقت جو ہے نور چشم کو جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو ماں کس کہیں، کہیں ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بہن بھائی رو رہے ہیں، دلہن خود افسردہ ہے، باپ کی آنکھیں پرنم ہیں. لہذا لڑکی والوں کے لیے یہ کوئی حقیقی خوشی کا موقع نہیں ہے. اور اس میں جو ہے وہ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب میں نے آپ کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کا جو واقعہ سنایا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بارک اللہ مبارک ہو، ولیمہ کیجئے خواہ ایک بکری کا. اب دیکھیے ایک بکری کا ولیمہ، وہاں جہاں بکریوں کے ریوڑ ہوا کرتے تھے تو وہاں ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ہاں کسی کو کہا جائے، جو ادا دیہات میں لوگوں نے مرغیاں پالی ہوتی ہیں تو ولیمہ ضرور کرنا خواہ ایک مرغی کا ہی ہو. تو وہاں پر ایک بکری کی یہ حیثیت تھی. اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی ازواج مطہرات سے نکاح کے وقت ولیمہ فرمایا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیموں کی کیفیت بھی آپ سن لیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ولیمے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں میں کیا مطابقت یا عدم مطابقت ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے شادی پر ایسا ولیمہ کیا ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی پر کیا تھا. اچھا اب وہ اس وقت کیا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے پر ایک بکری ذبح فرمائی تھی. اب آپ سوچئے, میں نے ابھی آپ کو ایک بکری کی حقیقت پہلے بتا دی ہے, تو پتا یہ چلا کہ اس میں بھی جو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب بہت لمبا چوڑا اہتمام اور بہت سارے شہر کی دعوت اور سب کچھ جو ہے, اب ایک بکری کے ولیمے میں آپ سوچ لیجئے کتنا بھی آپ پانی میں لا لیں, کتنا بھی سب کچھ کر لیں, کتنے لوگ اس سے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں. تو پتا چلا کہ اس کو بھی اپنی ہمت اور حیثیت کے مطابق سادگی سے سر انجام دینا ہے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے ولیمے کی کیفیت سنیے. صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے شادی پر جو کے دو سیر کا ولیمہ کیا, یعنی جو کے دو سیر ان کو ظاہر سی بات ہے پانی میں دودھ میں جس چیز میں بھی ملا کے جو بھی اس کا دلیہ تیار کیا ہوگا, کتنے لوگوں نے اس کو کھا لیا ہوگا, یہ ان کا ولیمہ تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ کے ولیمے کی کیفیت سنیے. ام المومنین سیدہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ام المومنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ کو رخصتی کے لیے تیار کر کے انہیں سیدنا علی رضی اللہ کے سپرد کر دیں. اس سے پہلے ہم نے سیدنا علی رضی اللہ کے گھر کا رخ کیا, وادی کے کناروں سے نرم مٹی جو نرم کنکریوں پر مشتمل تھی اس کا اس میں اس کا یعنی ان کے کمرے میں یہ فرش جو ہے وہ اس کا بچھایا گیا. پھر کھجور کی درخت کے چھال کو اپنے ہاتھوں سے دھن کر اس سے ہم نے دو چھوٹے تکیوں کو بھرا. مشکیزہ اور کپڑوں کو لٹکانے اور کپڑوں کو رکھنے کے لیے ہم نے گھر کے ایک گوشے میں ایک آڑی لکڑی جو ہے رکھ دی. یہ ان کی آپ کہہ لیجئے جو بھی تھی وارڈروب تھی یا جو ان کو کپڑے لٹکانے کے لیے ان کی جو ہے جو بھی لگا دی گیا. اور پھر ہم نے اس تقریب میں شریک ہونے والوں کی کھجور منقہ اور خوشگوار پانی سے ضیافت کی, اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ کے ولیمے سے بہتر ولیمہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. پتہ چلا اصل میں یہ خوشی میں شیئرنگ ہے, اور اس میں جتنے لوگ آسانی سے شریک ہو سکے اور جو کچھ میسر ہوا. ہمارے ہاں تو لوگ ون ڈش پہ پریشان ہیں کہ جی ون ڈش کا ولیمہ بھی کیا, وہی ایک مرغی وہی ایک چاول وہی جو ہے یہی کھانے کے لیے. ارے نہیں بھائی, ولیمے کو بھی جو ہے اتنا مشکل نہ بنائیں کہ غریب آدمی جو ہے یہی سوچے کہ یار میں یہ ولیمہ کیسے کروں گا. اس کو بھی آسانی کے ساتھ کرنے والا معاملہ جو ہے. اور اس سلسلے میں آپ سلسلے میں ارشاد گرامی کہ ولیمے کی دعوت پر بلایا جائے, فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کے کھانے پر بلایا جائے تو وہ اس میں لازمن جو ہے اس کو آئے. اور ولیمے کی دعوت میں غنی لوگوں کے ساتھ فقراء کو بھی بلایا جائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمے کا وہ کھانا برا کھانا ہے جس میں خوشحال اور دولت مندوں کو تو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے. آج ہمارا بھی سوچ لیجئے کہ یہ کھانا جو ہے کتنے ہم نے فقراء اور غربا کو بلایا ہے, اس کے اعتبار سے اتنا یہ اچھا ہوگا. اور اگر ہم نے سرے سے ان کو اگنور کیا ہے یا ان کو صرف سروس پہ لگا رکھا ہے اور بعد میں بچا کھچا ان کو ملے گا تو وہ تو ولیمے میں شرکت نہ ہوئی پھر ان کی. تو اس سے سوچ لیں کہ جو ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برا کھانا قرار دیا ہے. اور ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ولیمے میں سادگی اور آسانی کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھا جائے. ولیمہ شوہر کی معاشی حیثیت کے مالی حیثیت کے مطابق ہی جو ہے وہ ہونا چاہیے ہے. میرا خیال ہے ہمارا وقت بھی پورا ہو گیا ہے اور ولیمے تک پہنچ کر جو ہے شادی کا ایک مرحلہ تو مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد شادی کے بعد کے مراحل کے حوالے سے اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو پھر انشاءاللہ آپ سے کچھ اور باتیں اس حوالے سے بھی ضروری ہیں جو کہ پتہ ہونی چاہیے ہیں, وہ انشاءاللہ اس وقت بیان ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.